ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آپ کے سامنے پچھلے ہفتے درس میں بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام الرزاق اور الرازق کے تعلق سے، اور یہ بات آئی تھی کہ یہ دونوں نام رزق ہی سے لیے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے لفظ کے لحاظ سے عربی زبان میں کہ رزاق میں مبالغہ ہوتا ہے، یہ اس میں مبالغہ کہلاتا ہے، اور رازق یہ اس میں فاعل کہلاتا ہے. تو رازق کا معنی ہوا رزق دینے والا، اور رزاق کا معنی ہوا بہت زیادہ رزق دینے والا. اور رزق کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو رزق عام کہتے ہیں اور دوسرے کو رزق خاص کہتے ہیں. تو رزق عام ہی کی وضاحت پچھلے ہفتے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی مکمل طریقے سے، رزق عام ہی کی ساری باتیں آئی تھی، رزق خاص کی کوئی بات نہیں آئی تھی. تو رزق عام میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اس میں شامل ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی انسان کو رزق دیا ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے یعنی دولت اور مال سے ہے، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے علم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو ہنر دیا ہے، جو فن دیا ہے، یہ سب کے سب اللہ کا رزق ہے، اللہ تعالی نے اسے دیا ہے. یہ رزق عام ہے. رزق عام ہم کہتے ہیں اس کو اس لیے کہ یہ دنیا کے ساری انسانوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جس کو رزق کی ضرورت ہے ہر ایک کو دیتا ہے، اور ہر ایک کو دینے میں یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق دینے میں مومن اور غیر مومن کے کوئی فرق نہیں کیا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. بلکہ یہ ہے، اور یہ ایک واقعہ بھی ہے، اس زمانے سے لے کر کے آج تک کفار مشرکین کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ دولت زیادہ رہی ہے، ان کے پاس ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں زیادہ رہی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت زور دیا ہے قرآن میں کہ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے اگر ہم نے کسی کو نعمت زیادہ دی ہے، دنیا کی دولت زیادہ دے رکھی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب بندہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے. دنیا کا جو عام رزق ہے، یہ عام رزق اللہ کی پسندیدگی اور اس کی محبوبیت پر دلالت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہے، اس پر یہ دلالت نہیں کرتا ہے، اس سے آپ دلیل نہیں لے سکتے کبھی بھی اس سلسلے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے. چند آیتیں میں آپ کو پڑھتا ہوں اس کے تعلق سے، اس کے بعد ہم رزق خاص کی طرف آئیں گے. پہلی آیت یہ ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، میں نے آپ سے کہا مال بھی رزق ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد یعنی تمہارے بال بچے، یہ تم کو ہم سے قریب نہیں کر سکتے. یہ کبھی مت سوچ لینا کہ اگر ہم نے مال زیادہ دے دیا تو تم ہم سے زیادہ قریب بھی ہو، یہ کبھی مت سوچنا. اگر ہم نے اولاد زیادہ دے دی ہے تو تم ہم سے زیادہ قریب ہو گئے، یہ کبھی مت سوچنا. کسی زمانے میں ہندوستان میں یہ تصور تھا, اور آج بھی میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کے یہاں چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں برابر بچے ہوتے رہتے ہیں, لڑکے ہوتے رہتے ہیں, بچی نہیں ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں صرف بیٹوں کی پیدائش ہو رہی ہے, بیٹے کی نہیں ہو رہی. لگاتار ہوتے جائیں, یہ بھی ایک دور گزرا ہوا ہے ہندوستان میں, اور اب وہ جاہلیت کم ہو گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک بیٹا پیدا ہوا تو گھر میں ایک لاٹھی ہو گئی, تو جتنے بیٹے اتنی لاٹھی مانتے تھے اس کو. اور یہ تصور لوگوں کی یہاں پایا جاتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو جانا گویا کہ یہ بہت بڑی پسندیدگی کی بات ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اولاد اور یہ مال اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے, یہ کسی انسان کو اللہ سے قریب کرنے والے نہیں ہیں. کون سی چیز قریب کرے گی؟ اگر اس میں سے کوئی چیز قریب کرے گی تو کیا ہے؟ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, مگر وہ جو کہ ایمان لایا اور عمل صالح کیا, نیک عمل کیا. اب یہ مال یا یہ اولاد, یہ فی نفسی انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی نہیں ہے. اس کا زیادہ پا جانا, کسی کے یہاں زیادہ موجود ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی پسندیدہ بندہ ہے, بہت ہی محبوب بندہ, یہ دلیل نہیں ہے. لیکن یہی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدگی کی بات کب بن جاتی ہے؟ جب یہی مال انسان عمل صالح میں اسے خرچ کر دیتا ہے. یہ مال عمل صالح بن جائے ایمان کے بعد, پہلی شرط ایمان ہے, ایمان کے بعد یہی مال عمل صالح بن جائے, یہی اولاد عمل صالح بن جائے, تب یہی اولاد یہی مال انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن فی نفسہ ہی مال یا اولاد یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کی بات کیا ہے؟ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ چاہے ہمارا مال ہو, چاہے ہماری جو ہے اولاد ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے, مال بھی ہمارا نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے, جو اولاد دے رکھی ہے, یہ اولاد جہاں تک ہو سکے صالح بنے. اسی طریقے سے وہ مال جو اللہ نے دے رکھا ہے, جہاں تک ہو سکے یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ ہو, یہ عمل صالح ہوتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد یہ عمل صالح بن جاتا ہے. جب یہ عمل صالح بن جاتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کی وجہ سے, اور وہ جنت کے اندر کمروں میں اونچے اونچی جو ہے جگہوں پہ وہ لوگ ہوں گے, وہاں پر بڑے امن کے ساتھ رہیں گے. اشارہ جنت کی طرف ہے. یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے فرمایا. اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے, ایحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. یہاں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد سے, بیٹوں سے؟ یہاں خاص طریقے سے بیٹوں کا تذکرہ ہے. اور دور جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ لوگ بیٹے اگر پیدا ہوتے تھے اس پر فخر کرتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. تو کہا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال دے کر کے اور بیٹے دے کر کے, نسارع لہم فی الخیرات, ہم بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں. بلکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اولاد اور یہ مال سب کی سب آزمائش ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے نہیں ہیں, بل لا یشعرون, وہ سمجھتے نہیں ہیں. سورہ مومنون کی یہ آیتیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. کفار مشرکین کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ برابر نعمتیں ان کو ملتی رہتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اسی لیے ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں, ان کو اس میں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے, انہیں ایک موقع دے رکھا ہے, آزمائش کے ساتھ ساتھ انہیں ایک موقع دے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ یہ نعمتیں پا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی ان کے دل کے اندر کبھی شکر کا کوئی جذبہ ابھر آئے, اور یہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے بالکل الٹا معاملہ, جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرح کی آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نعمت دیتا ہے, انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. جب شکر ادا کرتا ہے تو اس کو نعمت زیادہ ملنی چاہیے, لیکن شکر ادا نہیں کرتا ہے پھر بھی نعمت زیادہ ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ڈھیل ملتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے. قرآن میں بعض جگہوں پہ آئے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اللہ کے مکر کی تفسیر کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا ایک جو طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتا. یہی رزق ہے, مال ہے, اولاد ہے, اور بھی چیزیں, علم ہے, صلاحیت ہے, اور کوئی ہنر ہے, کوئی فن ہے جو اللہ تعالی نے اس کو دے رکھا ہے. یہ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے لیکن وہ اللہ تعالی کا اس پر شکر ادا نہیں کرتا ہے. پھر بھی اللہ تعالی اسے چھین نہیں لیتا ہے بلکہ اس میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے. جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ بندہ اور گمراہی میں جاتا ہے آگے, اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا کبھی اس کو توفیق ملتی ہے کہ وہ جو ہے اس کی طرف آئے, یعنی صحیح بات کو سمجھے اور ہدایت کی طرف آئے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. آگے اور بھی فرمایا, یہ سورہ اسراء کی آیتیں, کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان چیزوں سے, اور یہ ساری چیزیں تمہارے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا, تمہارے رب کا جو عطا ہے اس کا جو دینا ہے وہ کبھی روکا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا ہے وہ دیتا رہے گا, اسے روکا نہیں جا سکتا. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض, دیکھو ہم نے کیسے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, یعنی کسی کو مال کم دیا, کسی کو مال زیادہ دیا, اسی طریقے سے کسی کو اولاد کم دی, کسی کو اولاد زیادہ دیا. دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر دنیا میں فضیلت دے رکھی ہے, اس مال میں, اس رزق میں, کسی کے پاس علم کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس صلاحیت کم ہے, کسی کے پاس صلاحیت زیادہ ہے, دیکھو ہم نے کیسے ان کے درمیان تفریق کی ہے. لیکن آخر میں کہا وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, لیکن آخرت کا معاملہ یہ سب سے درجے کے لحاظ سے اونچا اور فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑا, ساری فضیلت آخرت کے لحاظ سے. جس نے دنیا کی اس فضیلت کو آخرت کی فضیلت میں بدلا, یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت زیادہ دے رکھی تھی, علم زیادہ دے رکھا تھا, یا اس کو نعمتیں زیادہ دے رکھی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا, اولاد زیادہ دی, اس کو اس نے آخرت کے لیے تبدیل کیا, مطلب یہ ہے کہ اسی چیز کو آخرت کے لیے نیک عمل, صالح عمل بنا لیا, تو آخرت میں اس کا درجہ بڑا اونچا ہوگا, اور یہ اس کے لیے زیادہ اہم چیز ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تین چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, ان تینوں کے بارے میں آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے, یہ مال آدمی رات دن اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا رہتا ہے, اب آخرت کے لیے کتنا بڑا کام اس نے کیا, درجے باندھے کتنا بڑا کام کیا. اولاد ہے, کسی کو اللہ نے فرض کر لیجئے 10 بچے دیے ہیں, بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, اس سے قطع نظر 10 بچے دیے. 10 بچے میں سے ہر بچہ نیک اور صالح بن جائے تو آخرت میں اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا اس کے لیے. ہر بچہ, جبکہ ایک بچہ ہی جب نیک اور صالح بن جاتا ہے, اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے, تو والدین کا درجہ اس کی وجہ سے اونچا ہوتا رہتا ہے. یہ حدیثیں آپ نے سنی ہیں پہلے, کہ آدمی جب کل قیامت کے دن دیکھے گا اپنے نام اعمال میں, تو اس کے کچھ نیکیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی اس کو, اس کے درجے جو ہے اور اونچے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہارے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے درجے بلند کر دیے گئے. تو کسی کے پاس ایک ہے اور کسی کے پاس 10 ہے, ایک اگر صالح ہے اور 10 صالح ہیں, تو 10 یہ نیک بچے اس کے لیے جو دعائیں کریں گے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کی یہ نعمت آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بن گئی. ایک ہے صالح ہے نیک ہے, تو یہ اس 10 سے بہتر ہے جو صالح اور نیک نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. لیکن یہی اگر 10 کی 10 پورے نیک ہو جائیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جس کے پاس 2 ہیں 4 ہیں نیک ہیں. جس کے پاس 10 ہیں تو 10 جس کے پاس نیک اور صالح بچے ہو جائیں تو بہت بڑی دولت ہے آخرت کے لیے اور بہت اونچا مقام آخرت میں حاصل کرنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں اگر یہ نعمتیں آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بن جائیں تب انسان کے لیے یہ جو عام نعمت ہے یہ فائدہ پہنچاتی ہے, ورنہ صرف دنیا کی حد تک رہ جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے. یہ رزق عام ہے. اب میں بات کر رہا ہوں رزق خاص کی. رزق خاص یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے جو اس دنیا میں صرف مومنین کو ہی ملتا ہے, یعنی دنیا میں یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. رزق عام تو ہر ایک کو, کافر کو, مشرک کو, ہر ایک کو ملتا ہے, لیکن رزق خاص صرف مومن کو ملتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے. مومنین میں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ رزق صرف ان مومن بندوں کو ملے جو مومن بندے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں, یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں عمل صالح بھی پایا جاتا ہے, تو ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ ہو جاتی. یہ رزق خاص ہے. رزق خاص میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز رزق خاص میں ایمان کا رزق ہے. سب سے پہلی چیز یہی ہے, رزق خاص ہے یہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دینا, یہ بھی رزق ہے. ایمان جو ملا ہوا یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. انسان کوئی بھی شخص اسی وقت مومن ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے, اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو کسی کو ایمان کی دولت ملی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا خاص اس کے اوپر کرم ہے. یہ رزق خاص ہے ایمان. سب سے پہلے نمبر پر یہ چیز آتی ہے. ایمان کے بعد ہدایت. مومن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو بہت سارے نیکیوں کی ہدایت نہیں ملتی. تو یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, خاص رزق ہے جو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے, اپنے اچھے بندوں کو دیتا ہے. تو یہ ہدایت بھی اس کا رزق ہے, خاص رزق ہے یہ. تیسرے نمبر پر دل کا بالکل صاف ہونا, جسے شریعت کی اصطلاح میں کہنا چاہیں قرآن کی اصطلاح میں تو قلب سلیم ہے. قلب سلیم ہے یعنی بالکل صحیح دل, صحیح سالم دل. قلب سلیم, اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ 10 میں آپ کو بتایا تھا اسی میں اسی جگہ پہ کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں, یعنی قرآن وغیرہ اور جو حدیث کی اصطلاح کے لحاظ سے. ایک تو قلب سلیم ہے اور ایک قلب مریض ہے, بیمار دل جو منافقوں کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کے اندر جو بہت سارے شبہات دلوں میں پالتے رہتے ہیں ان کا یہ دل کون سا دل ہوتا ہے؟ مریض دل ہوتا ہے. منافقین کا دل ہے, کفار مشرکین کا دل ہے. اور ایک دل ہے قلب میت اسے کہتے, مردہ دل, زندگی نہیں ہے اس میں. تو یہ دل 3 طرح کے جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں خاص طریقے سے قلب سلیم یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہے, یہ خاص رزق ہے. بقیہ قلب تو ہر ایک کے پاس, دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, عام چیز ہے, لیکن قلب سلیم پا جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے. اسی خاص فضل میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی کسی کو رزق حلال دے. دولت کے بارے میں, مال کے بارے میں, اس میں نے صرف آپ کو ہدایت کی باتیں کہیں جو اتنی 3 چیزیں بیان کی, لیکن جو یہ مال ملتا ہے انسان کو اس میں بھی یہ رزق بھی عام اور خاص دونوں ہے. رزق عام ہر ایک کو ملتا ہے تو رزق خاص میں حلال رزق, حلال رزق یہ خاص ہے. حلال رزق اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے, ان کو حلال رزق عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں آئی ہوئی ہیں, ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے جہاں بہت ساری چیزیں مانگتا ہے وہاں پہ حلال رزق مانگے. ورزقا حلالا طیبا, رزق طیب حلال رزق یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یعنی کہ یہ خاص رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہتے، کیونکہ یہ خاص رزق ہے اور یہ انہی بندوں کو ملتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. رزق دنیا میں اس کو تلاش کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلیں تو آپ کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہیں، کمانے کے ذریعے بہت زیادہ ہیں، کہیں سے بھی آپ کما سکتے ہیں، دو پیسہ کما کر کے لا کر کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ حلال ذرائع کتنے ہیں تو آپ کو یہ بہت کم ملیں گے. بہت پریشانی ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بالکل حلال طریقے سے جب کمانا چاہتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے. بار بار مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص حلال رزق دے، اور یہ خاص حلال رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کے بعد ملتا ہے انسان کو. اب وہ آیتیں آپ پڑھتے جائیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد، یہ عام رزق کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس خاص رزق کی بات ہوتی ہے جو حلال ذرائع سے انسان کو مل جائے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے کسی کو رزق مل جائے اللہ تعالیٰ کا، جس سے اس کا گزارا ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کو بھی حلال ذریعے سے روزی روٹی اس کو حاصل ہو جائے، اور اگر بہت زیادہ حاصل ہو جائے جس سے انسان بہت ساری عبادات بھی اچھے انداز سے کر سکے تو یہ اور بھی بہتر ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو اللہ نے نعمت بہت زیادہ دی ہے اور حلال ذریعے سے دی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسند کرنے کی دلیل ہے، ذہن میں رکھی گئی. لیکن یہ رزق خاص، رزق عام نہیں، رزق عام اللہ کے پسند کی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ رزق خاص جو اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو جو بڑا نیک ہے، بڑے تقوی والا ہے، مال سے بھی نواز رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل دے رہا ہے کہ یہ نیکیاں اور بھی کماتا جائے. یہ خاص فضل کی بات ہے، خاص رزق کی بات ہے. اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں اس کے لیے کہ دیکھیے، یہ یعنی کبھی اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ شریعت کے اندر یہ امیر اور جو ہے غریب کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو خاص رزق اگر کسی کو ملتا ہے جو حلال ذریعے سے اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس کو ملتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث سنیے. دیکھیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا یہ حدیث، لیکن اس پہلو سے اس پر سوچئے گا جو جس پہلو سے میں نے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک مرتبہ غریب صحابہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کیے کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ذکر اذکار جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس دولت ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ عمرہ کرنے، حج کرنے بھی. اس زمانے میں حالانکہ حج کرنے کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا تھا، ایک بات بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نیکیاں بھی وہ آسانی سے کرتے ہیں، کیونکہ حج کا سلسلہ شروع ہوا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں. تو وہ تو یہ بھی کرتے ہیں، دوسری نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور ہم وہ نیکیاں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے جو مال کے ذریعے سے نیکیاں ہوتی ہیں وہ اسے کر لے جاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، آپ نماز پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ اللہ اکبر جو مشہور ذکر ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا. میں پوری حدیث آپ کو تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اس پہلو کو جو یہاں اس سیاق میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ چیز اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا آپ لوگ یہ ذکر کر لیا کرو، آپ سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، الا ہے کہ کوئی شخص آپ ہی کے جیسا عمل کرنے لگے تو پھر وہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کرنا شروع کیا, اس کے بعد مالدار صحابہ نے بھی بیٹھ کر کے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا. دوبارہ یہ لوگ گئے کہ پہلے جو ہم کرتے تھے وہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے, اب پھر ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. تو آپ نے اس موقع پر ان کو سمجھایا, یہی لفظ ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو ملا. ایک آدمی کو اللہ نے دولت بھی دے رکھی ہے اور ساتھ میں یہ ساری نیکیاں جو دوسرا انسان کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے, یعنی بالکل نمازوں کی پابندی, تہجد کی پابندی اور بھی دوسری نوافل کی پابندی, یعنی یہ ساری نیکیاں بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اپنی دولت بھی جو ہے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, تو یہ اللہ کا بہت بڑا اس کے لیے فضل ہے. یہ اللہ کا خاص رزق ہے کہ یہ مال اس کی گمراہی کا سبب نہیں بنا, یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ نے اس موقع پر سمجھایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. یہ خاص رزق ہے اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. اگر کسی شخص کو وہ نیک بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی متقی بندہ ہے اور ساتھ میں مالدار بھی ہے, تو یہ اللہ کا اس کے ساتھ بہت بڑا فضل ہے, یہ خاص رزق ہے اس کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ورنہ عام طریقے سے مال کے ساتھ گمراہی اور بہت ساری چیزیں جو غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے جن کو یہ بھی ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے. میں یہ تھوڑا سا دو لفظ میں یہ بھی آپ کے سامنے بول دوں کہ یہ مالدار اور جو ہے فقیر کے تعلق سے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ فقیر افضل ہے یا مالدار افضل ہے, یعنی اس طرح کی بات آپ ذہن میں نہ لائیں کہ اسے یہ لگتا ہے کہ مالدار افضل ہے فقیر سے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ جیسا کہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بات کہی ہے کہ شریعت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی مالدار شاکر ہے, مالدار شاکر ہے جس کو مال بھی ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا تقوی والا ہے, نیک ہے, نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور مال بھی ملا ہے, یہ اور وہ فقیر جو صبر کرنے والا ہے, یعنی کہتے ہیں فقیر الصابر, فقیر جو صبر کرنے والا ہے, مالدار جو شکر کرنے والا ہے, دونوں برابر ہیں, اس میں کوئی پھر فرق نہیں. اگر وہ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نیکیاں کما لیتا ہے تو یہ فقیر صبر کر کے بہت ساری نعمتوں پر نہیں ہے, صبر کر کے وہ نیکیاں کما لیتا ہے, تو دونوں پھر اس طریقے سے برابر ہو جاتے ہیں. مسئلہ کب آتا ہے؟ جب مالدار ہے اور شکر کرنے والا نہیں ہے, اس کی کوئی فضلت نہیں ہے. فقیر ہے, غریب ہے, مسکین ہے, لیکن صبر نہیں ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہا ہے, تو یہ پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اصل اہم چیز یہ کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے, مالدار رکھا ہے تو شکر گزار بندہ بنے, اگر اللہ تعالیٰ نے مسکین رکھا ہے تو صبر کرنے والا بنے, یہ اس کے لیے اہم ہے اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ بات تھی خاص رزق کے تعلق سے. اب یہ خاص رزق کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں, اب ان کو دیکھیے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ خاص رزق اس کے تعلق سے اللہ تعالی سے بار بار دعا کرتے رہیں. یہ خاص رزق انسان اپنی کوششوں سے اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے جب تک اللہ تعالی کا فضل نہ ہو. اللہ کے فضل سے ہی اسے یہ چیز ملتی ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے تبھی اس سے یہ چیز ملتی ہے, اسے برابر اس کے بارے میں دعا کرتے رہنا چاہیے. تو پہلا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ برابر دعا. رزق حلال کا, ولد صالح کا. میں نے کہا یہ سب رزق ہے, تو رزق بچہ ہو یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی, اللہ تعالیٰ کا رزق رکھے اور رزق عام ہوا ہو, لیکن کسی کو صالح اولاد ملے یہ اللہ تعالیٰ کا رزق خاص ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے ولد صالح کی برابر دعا کرتے رہنا, یا جو بچے ہیں ان کی صالحیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنا دے, برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. اسی لیے قرآن میں آپ انبیاء کی دعائیں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے, جب بھی انہوں نے اولاد کی دعا کی ہے اس میں صالح بننا ذکر ہوتا ہے. رب ہب لی من الصالح, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. جہاں کہیں بھی انبیاء کی آپ دعا دیکھیں گے اولاد کے بارے میں ہمیشہ جو ہے صالح کے ساتھ رہتی ہے, کیونکہ اولاد جب صالح ہوگی تبھی جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. تو یہ اولاد کے تعلق سے. اسی طریقے سے علم کا معاملہ ہے, کسی بھی ہنر اور صلاحیت کا معاملہ ہے. علم انسان کے لیے خاص فضل اللہ کا کب بنتا ہے؟ جب وہ صحیح علم سے ورنہ یہی علم انسان کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے. تو علم اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگنا چاہیے جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں, یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے. ایسا علم جو انسان کے لیے وبال بن جائے, اس کی زندگی کے لیے وبال بن جائے, آخرت کی زندگی کے لیے سب کی سب جو ہے وہ وبال بن جائے, ویسا علم نہیں. علم آئے تو ایسا علم آئے, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو, لیکن ایسا علم ہو جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی مانگنا چاہیے. ورنہ علم دنیا میں ایسے بہت سے ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بن گئے. دنیا میں بہت زیادہ لوگ علم رکھنے والے ہوں گے اور موجود ہیں, اور ہم عام طریقے سے اپنے درمیان جب باتیں کرتے تو یہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج مسلمان علم میں بہت پیچھے ہیں, دوسرے لوگ علم میں بہت آگے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہو سکتی ہیں, لیکن یہ عام علم ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص علم نہیں. یہ خاص فضل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عنایت فرمایا جو علم اس کی ہدایت کا سبب بنا, اس کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فائدے کا سبب بن گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا خاص رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس علم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے تو کب ملتا ہے؟ جب انسان تقوی اختیار. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ رزق میں نے کہا اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, صرف مال ہی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ سب کے سب رزق ہے. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کبھی اس کو علم مفید علم ایسے ذریعوں سے بھی اسے دے دیتا ہے جو کبھی انسان سوچے ہوئے بھی نہیں رہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے آسانی سے حاصل ہو جائے گا جو اس کے لیے بڑا مفید علم ہوگا اور اسے حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ علم جو نافع علم ہے, جو فائدہ پہنچانے والا ہے, کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ کا تقویٰ ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وقی بن جرہ جو بہت مشہور جو ہے محدث گزرے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے کئی موقعوں پر یہ بات پیش کی, لیکن یہاں اس موقع پر خاص طریقے سے اسی یاد دلاتا ہوں. وقی بن جرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے, دوسرے لوگوں کے تعلق سے بھی آتی ہے, کہ انہوں نے شکایت کی کہ میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں تو یاد نہیں آ جاتی ہیں مجھے, کچھ ایسا بتائیے کہ مجھے یہ چیزیں یاد ہو جایا کریں. تو انہوں نے ان کے سامنے یہی چیز پیش کی تھی, کہا کہ اگر تم واقعی معنی میں یہ اللہ کا خاص فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تقویٰ کی زندگی اختیار کرو. اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. تو شعر میں اس کو بیان کیا ہے کہ شکوت الی وقی سوء حفظی, کہ میں نے شکایت کیا وقی کے پاس, وقی یہ وقی بن جرہ مشہور جو ہے محدث ہے, کہ میرا حافظہ کمزور ہوتا ہے, میں چیزیں سنتا ہوں یاد نہیں رہ جاتی ہیں چیزیں, مجھے آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. فاوصانی الی ترک المعاصی, تو انہوں نے مجھے وصیت کیا, تاکید فرمائی کہ میں گناہوں کو چھوڑ. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہی ہمارے سبق کے لیے موت اہم ہے, کہا فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. علم اللہ کا نور ہے, یہ نافع علم یعنی جو خاص رزق ہے. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں ابھی بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ دنیا میں بہت سارا علم ہے اور اس میں کون لوگ آگے ہیں؟ کفار مشرکین ہی آگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے یہ, لیکن یہ رزق عام ہے. یہ رزق عام ہے, اللہ ہر ایک کو دیتا ہے, اس نے دیا, وہ محنت کیے تو. اللہ تعالیٰ جو رزق عام ہوتا ہے, جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. انہوں نے رزق اللہ تعالیٰ کا پایا ہے, لیکن وہ رزق عام ہے. اگر رزق خاص حاصل کرنا چاہتے ہو علم کے تعلق سے, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا نور خاص فضل ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِلْعَاصِي, اللہ کا خاص فضل گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا. اس کے لیے تقوا کی شرط ہے. اللہ تعالیٰ جس کے پاس تقوا ہوتا ہے اس کو یہ جو علم عطا فرماتا ہے. یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ان کے لیے, یہ تاکید فرمائی انہوں نے ان کے لیے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ رزق جو خاص رزق ہے جس میں یہ مال بھی ہے جو حلال ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے انسان کے لیے. اسی طریقے سے علم بھی, فن بھی, صلاحیت بھی, جو خاص قسم کا جو فائدہ مند علم ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے, تو یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے. اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ بھی ہے. اولاد اگر صالح ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا خاص رزق ہے, جو اللہ کے نیک بندوں کو یہ رزق ملتا ہے. اولاد کا صالح ہونا, نیک ہونا بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم چیز ہے. یہ چیز بھی انسان کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تقاضے کیا ہیں. تو تقاضوں میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تو رزق سب کو دیتا ہے, لیکن ہمیں رزق ہی نہیں مانگنا ہے بلکہ رزق کے ساتھ یہ رزق خاص مانگنا ہے اس سے, جو اس کی پسندیدگی کی بھی علامت ہے کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو یہ خاص رزق دیتا ہے. تو یہ خاص رزق برابر ہم اس سے مانگتے رہیں. اس کا تقاضا یہ بھی ہے, اس نام کو جاننے, اس پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہم کچھ بھی کما کر کے گھر میں لاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں, تو کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں. ہم ان کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں, کسی کے اوپر بھی ہم کوئی احسان کرتے ہیں, کبھی ہم یہ نہ سوچیں, کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. حالانکہ ہے وہ احسان ہم کی جگہ اوپر, یہ وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے لیے اتنی محنت کی. یہ ان کو سوچنا ہے, ہم کو نہیں سوچنا ہے. یہ کبھی بھی ہمارے دل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا. اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہو یا عام رزق ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, پھر ہم نے جو ہے اس کو دوسروں پر خرچ کیا ہے. کبھی بھی احسان کا تصور نہیں آنا چاہیے اس کے اندر, احسان کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے. یہ بھی اس کا تقاضا ہے. اس سے پہلے میں نے کسی درس میں آپ کو اسی مسجد میں یہ بات بھی عرض کی تھی ایک مرتبہ کہ کبھی کسی کو ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی احسان کرنے کا کبھی تصور نہیں آنا چاہیے, کیونکہ احسان کا تصور آتے ہی یہ بالکل جو ہے باطل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ثواب ہی نہیں ملتا اس کا, کیونکہ آپ کی نیت ہی بدل گئی وہاں پہ. آپ کچھ اور سوچنے لگے, یہ تو اللہ کا فضل تھا, اللہ نے آپ کو دیا تھا, آپ نے دوسرے کو بھی دے دیا. آپ یہ سوچتے تب صحیح تصور قائم ہوتا تھا اس کا. تو یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے. اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو بار بار اس پر تاکید فرمائی تھی, اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی اور آج بھی وہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے میں اس کے لیے خاص طریقے سے نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اسی میں یہ بھی شامل ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق, یا بعض آیتوں میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غریبی کے ڈر سے یا غریبی کی وجہ سے. دونوں جو آیتیں آئی ہیں, یعنی اگر کوئی آدمی مالدار ہے ابھی لیکن یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے اگر زیادہ ہو گئے تو میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گا, ان کی تعلیم کا انتظام کہاں سے کروں گا, اتنی مہنگائی, اتنی ساری چیزیں, ابھی پیسے ہیں, ایسا نہیں غریب مسکین ہے, لیکن زیادہ بچے ہو گئے تو میں غریب ہو جاؤں گا, آئندہ غریب ہونے کے ڈر سے بھی قتل نہ کرو, یا غریب ہو تو میں کہاں سے کھلاؤں گا, یہ دو بچوں کو پالنا ہی مشکل ہے, تیسرا آ گیا تو میں کہاں سے اسے کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اور اس موقع پر جو آیت خاص طریقے سے پیش کی گئی ہے, میں وہ آیتیں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کن الفاظ میں بیان کیا. دیکھیے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, یہ سورہ اسراء میں, سورہ اسراء میں 31 جو ہے آیت نمبر. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غریبی کے ڈر سے, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں, ہم آپ کو دے ہی رہے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے. قرآن میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا ہے, نحنو یعنی نحن نرزقهم وإياكم، یعنی عربی زبان کے لحاظ سے تھوڑا سا اس پہ آپ جو ہے سوچیے گا دیکھیے گا، نحن نرزقهم وإياكم، تو ہم یہ ان کے لیے، یہ پہلے استعمال کیا، ایاکم تمہارے لیے اس کو بعد میں استعمال کیا، تو مطلب کیا ہوا، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ نرزقهم وإياكم، ہم تم کو رزق آلریڈی دے ہی رہے ہیں، یہ بچے آ جائیں گے تو ان کو بھی دیں گے، لیکن پہلے ان کو بیان کیا گیا کہ ہم ان کو رزق دیں گے، تم غریبی کی ڈر سے تم ان بچوں کو مار دے رہے ہو کہ جو ہے کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، ہم تم کو رزق دے ہی رہے ہیں، ہم ہی ان کو بھی رزق دیں گے، اس کا انتظام بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. دوسری جگہ پر ایک جگہ پر قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اس میں ہے نحن نرزقکم وإياهم، یعنی اس کو بالکل الٹے ہے، وہاں پہ ہم تم کو رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، دونوں جگہ پر فرق کیا گیا، تھوڑا سا فرق کیا گیا. کبھی بھی انسان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ رزق تنگ پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، کیسے جو ہے گھر کا خرچہ چلائیں، کبھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے اس کو، یہ سوچنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق اور رزاق ہونے پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ کبھی انسان اس کے بارے میں نہ سوچے اور کبھی بھی یہ حرکت نہ کرے. دور جاہلیت میں کفار مشرکین کے یہاں یہ چیز تھی، آج بھی میرے بھائیوں بہت سارے مسلمان جو اس دور کے بہت سارے چیزیں جو ہے لوگوں کی طرف سے آتی رہتی ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں گے، فیس اسکولوں کی اتنی مہنگی ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے رہتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی، کیسے کریں گے، کیسے ہم ان کی تربیت کریں گے، کیا بچے کو پیدا کر لینا ہی یہی جو ہے اصل ہے یا ان کی تربیت کرنا اصل ہے؟ یہ سارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے رازق اور رزاق ہونے پر صحیح طریقے سے اگر ایمان ہوگا تو کبھی بھی انسان میرے بھائی یہ نہیں سوچے گا. اسی لیے بار بار قرآن میں جہاں یہ کہا گیا کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بھی کہا گیا کہ ہم رزق دینے والے ہیں، ہم اس کا انتظام کرنے والے ہیں. یہیں سے آپ وہ بات بھی ذہن میں لائیے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آبادی بڑھتی جائے گی تو پانی کا مسئلہ آئے گا، آئندہ جو جنگ ہونے والی ہے وہ پانی کے اوپر ہونے والی ہے، اس طرح چیزیں اخباروں وغیرہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. کیسے لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ لوگ جو زمین تو اتنی ہی ہے، پیداوار وہاں سے اتنی ہی ہوتی ہے، اور لوگ بڑھتے جائیں گے، آبادی بڑھتی جائے گی تو لوگ کیسے کھائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں جو لوگ کہتے رہتے ہیں. کبھی انہی باتوں سے ایک مسلمان بھی متاثر ہو جاتا ہے؟ نہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی بتانا چاہیے اور خود بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رزق کا یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ رازق ہے اور رزاق ہے، وہ ہر ایک کو، جتنے بچے بھی دنیا میں آئیں گے ہر ایک کا رزق وہی متعین کرتا ہے، وہی دیتا ہے، چاہے رزق عام ہو چاہے رزق خاص ہو، رزق عام بھی وہی دے گا اور رزق خاص بھی وہی دے گا. کفار مشرکین کے بچے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دے گا، ایک مومن صالح اور نیک مومن کا بچہ ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دے گا. رزق دینے کا کام صرف اسی کا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ عقیدہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، خاص طریقے سے دنیا میں جو بہت سارے نعرے موجود ہیں ان سے متاثر ہو کر کے لوگ اس سے کافی جو ہے گمراہیاں اس کے تعلق سے پائی جاتی ہیں. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ جاتے ہیں قبروں کے پاس یا فلاں جگہ پر تو وہاں سے مانگ کر کے آتے ہیں، مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے، جو قبروں کے پاس نہیں جاتے ان کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے، کیسے جو ہے ان کا انتظام کریں گے، کیسے یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی، تصور یہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رازق اور رزاق ہونے کا جو صحیح تصور ہے وہ چیز ان کے یہاں بھی جو ہے مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے. ان کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھانی چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، رزق جو ہے دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے تعلق سے پہلے ہی میں کسی درس میں یہ بات آپ کو سامنے یا تو یہاں یا کہیں اور بیان کیا ہوں، برحال یہ بات خاص طریقے سے بچوں کے تعلق سے انہوں نے پیش کی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا رزق متعین کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہی سلسلہ یعنی وہی اندر کا جو خون ہے وہی خون اس کی غذا بن کر کے بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا بڑھتا ہے. اور جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ تھا, صرف ایک ذریعے سے اس کو رزق مل رہا تھا. جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا سامان خود ہی بھیج دیتا ہے کہ اسی ماں کے جو ہے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہاں دودھ نہیں ہوتا ہے, لیکن بچہ پیدا ہونے پر وہاں دودھ آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ اب یہاں دو ذریعے ہو گئے, اس کے پہلے ایک ذریعے سے اس کو صرف خون آتا تھا, اب یہاں دودھ کے لیے اس کے پاس دو ذریعے. اور دو چھاتی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ دونوں چھاتی سے وہ دودھ پی سکتا ہے, اس کے پاس دو ذریعے. جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے یہ رزق کے ذرائع بھی بڑھتے جاتے ہیں. ابھی تو صرف ماں تنہا اسے دودھ پلا رہی ہے اور وہی اس کا جو ہے خیال کرتی ہے. تھوڑا سا اور بڑھے گا تو کچھ چیزیں باہر کی بھی کھانا شروع کرتا ہے, ماں کا دودھ بھی پیتا ہے, باہر کی چیزیں بھی کھاتا ہے. اس کے بعد اسے کھلانے والے لوگ دنیا میں جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے, بہت سارے لوگ جو ہیں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس سلسلے میں, بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک منہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور دو ہاتھ لے کر کے پیدا ہوتا ہے. آپ کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں؟ اگر وہ ایک منہ سے کھائے گا تو دو ہاتھ سے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا رزق لکھا ہے اپنا رزق تلاش کرے گا وہ آنے کے بعد. جب تک آپ کو ذریعہ بنایا ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ خود اپنا رزق تلاش کرے گا. آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کبھی بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی زمینیں جو موجود ہیں, اگرچہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے یہ زمینیں کم ہوتی جائیں گی, لیکن انہی زمینوں سے اللہ تعالیٰ اتنا اگا دے گا کہ لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. آج بھی یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں کوئی شخص اناج نہ ہونے کی وجہ سے مرتا نہیں, بلکہ پوری دنیا میں یہ بات ہے کہ جتنا کھانا لوگ ضائع کر دیتے ہیں, جتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں اگر صرف اسے جمع کیا جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا. اور یہ بھی ہے, آپ بار بار جو ہے یہاں بھی سنتے ہوں گے, دوسری جگہوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ گوداموں میں اناج پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں. یہ خام خواہ کی سوچ جو ہے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جو ہے یہ چیز ہو جائے گی تو کس طریقے سے آبادی بڑھ جائے گی, کہاں سے ان کا انتظام کریں گے. ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیز کا انتظام کرتا ہے, وہی انتظام کرے گا, وہی رازق ہے, وہی رزاق ہے, وہی سب انتظام کرے گا. ہمیں یہی سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام اور اس کی صفت, رزق دینے کی صفت کا صحیح ایمان اور صحیح تصور یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز جو ہے مانگیں. رزق خاص کے بارے میں جو بات آپ کو چل رہی تھی اس کا بالکل آخری پڑاؤ یہ ہے, اور اس پورے جو ہے نام کی جو بحث ہے اس کا آخری پڑاؤ یہی ہے کہ سب سے آخری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے رزق خاص میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دے دے. پورا آخری پڑاؤ اس کا یہی ہے, رزق خاص ہے یہ, رزق خاص میں کہ اس کو جنت نصیب ہو جائے. جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں اس کے لیے بیان کی قرآن کے اندر, ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں بھی اللہ کا رزق ہے, اور یہ خاص رزق ہے جو مومن بندوں کو, اللہ کے مومن بندوں کو ملنے والا ہے. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت جو اس کے سلسلے میں پڑھتا ہوں, سورہ حج کی آیت ہے, فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے مغفرت ہے. مغفرت یہ گناہوں سے بخشش, گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے, اور کیا ہے, ورزق کریم, اور شریف رزق ہے. رزق تو کوئی شریف نہیں ہوتا ہے, یہ رزق کریم کون سا رزق ہوا؟ یہ خاص رزق ہوا اللہ تعالیٰ کا, وہی رزق کریم ہے. اور یہ خاص رزق جو یہاں کہا گیا ہے اس سے مراد جنت ہے. قرآن کی اس آیت میں رزق کریم سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا, انہیں جنت میں داخل کر دے گا. قرآن کے اندر یہ بات میں نے آپ سے کہا کہ کئی جگہوں پر بیان کی گئی ہے, جنت کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا بہت خاص رزق ہے. تو جس طریقے سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا خاص رزق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حلال ذریعے سے روزی روٹی کا کوئی ذریعہ کوئی جو ہے وہ بنا دے, حلال جو ہے ذریعے سے ہماری روزی روٹی جو ہے بن جائے, اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع اور مفید علم دے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے. رزق خاص یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے. یہ رزق کریم ہے, اللہ کا بہت خاص رزق ہے, اور اس رزق کے تعلق سے بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے. یہ آخری پڑاؤ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایسا رزق ہے کہ جو مل جائے تو پھر ہمیشہ کی کامیابی انسان کے لیے, اور یہی سب سے اہم چیز ہے. انسانی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو یہ مل جائے, دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی یہ زندگی مل جائے, اور آخرت کی یہ نعمت یہ رزق خاص مل جائے جو جنت کی شکل میں ہے. تو برابر اس کے بارے میں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. یہ چند باتیں تھیں جو تعلق رکھتی تھیں اللہ تعالیٰ کے رازق اور رزاق ہونے کے تعلق سے. ایک خاص بات اس موقع کے میں آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دو اور نام آگے اس کو شروع کریں گے آج صرف, اور جو ہے انشاءاللہ مکمل شرح بعد میں آئے گی. آج جتنی بھی گمراہیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں, جتنی بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں, حتیٰ کہ کہتے ہیں جتنی بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں اور شرک کے اڈے پائے جاتے ہیں, ان سب کے بارے میں ایک عالم نے ایک مرتبہ یہ بات لکھی تھی, عرب ممالک کے بڑے مشہور عالم نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر دنیا میں سارے عالموں کے پیٹ بھر دیے جائیں تو یہ ساری بدعتیں اور ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں. یعنی ایک بہت عجیب سا جملہ آپ کو لگتا ہوگا, یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے اس سے. تو یہ بات انہوں نے جو ہے وہ بیان کی, اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ سارے عالموں کے پیٹ بھر دیے جائیں تو یہ ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں. یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ یہ جو دکان لگائے ہوئے ہیں, اس طرح کے اڈے بنائے ہوئے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں وجہ کیا ہے, ان کا اسی سے پیٹ چلتا ہے. ان کو اتنی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں, اس کے ذریعے سے وہ جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہو کر کے لوگوں کے پیسے حاصل کرتے ہیں, اور اسی کو انہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا. اللہ کے رازق اور رزاق ہونے کا جو عقیدہ تھا ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں اور بھی کم ہوتا ہے. یعنی صحیح جو عقیدہ ہے وہ ان کے اندر اور بھی کم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو جگہ جگہ وہ بنا کر کے ہاتھ دیکھ کر کے کچھ اور غیب کی باتیں کہہ کر کے مجاور ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لوگوں کے پیسے آتے ہیں اسے حاصل کرتے ہیں اور اسی کو خرچ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ رزق اس طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنا پیٹ اس طریقے سے بھرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں, غلط باتیں زبان سے کہتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب تک یہ نہیں کریں گے لوگ سنیں گے نہیں, اور سنیں گے نہیں تو ہم کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ سارے کے سارے رزق کے معاملے ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ کے رازق ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ذریعہ اپنا کر کے وہ لوگ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی, یہ ان چیزوں کی طرف پھر انسان توجہ نہیں دے گا. آگے کے دو نام الاحد اور الواحد, آج ہم اس کو شروع کریں گے ایک چار منٹ کے اندر, جو کچھ باتیں پیش کریں گے اور پھر اسی کو انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہوئے پوری بات آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گی. الاحد اور الواحد, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ دونوں نام استعمال کیے ہیں, احد بھی استعمال کیا ہے اور الواحد بھی استعمال کیا, دونوں ایک معنی میں, اسے دونوں کو ہم ساتھ میں بیان کرتے ہیں. تو الاحد اور الواحد عربی زبان میں, جو بھی بڑے عربی زبان وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک کے معنی میں آتا ہے, اکیلا ہونے کا معنی دیتا ہے الاحد اور الواحد. تو قرآن میں سورہ اخلاص میں آپ لفظ احد پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد, اور قرآن میں دوسری بہت ساری آیتوں میں واحد کا لفظ آیا ہوا ہے. میں وہ چند آیتیں آپ کو پڑھتا ہوں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تو واحد کا لفظ آیا، ساتھ میں قہار کا لفظ آیا ہے. اس کے بعد سورہ سعد میں ارشاد فرمایا ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے جو کہ اکیلا ہے اور قہار ہے، یعنی سب پر غالب ہے اور ہر ایک سے جو ہے بدلہ لینے والا ہے، نہیں ہر ایک کو جو ہے بدلہ دینے والا ہے. تو یہاں بھی واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک تیسری جگہ پر سورہ رعد میں بھی اسی طرح کی آیت آئی ہوئی ہے قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہ اکیلا اور قہار ہے. واحد کا لفظ ان آیتوں میں جہاں جہاں آیا ہوا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سب کے ساتھ کیا آیا ہے، قہار آیا ہے. قرآن میں سورہ اخلاص میں جہاں احد کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آیا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو سوچنا ہے اور اسی پر میں آج کا درس ختم کروں گا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئندہ ہفتے زیادہ کروں گا. جہاں احد آیا ہوا ہے وہاں کیا بیان کیا گیا، او اکیلا ہے اور اکیلے ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کو بیان کیا گیا کہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے. ہم سمد کا معنی اردو میں کیا کہتے ہیں، بے نیاز ہے. اس کی پوری شرح انشاءاللہ جب سمد کا لفظ آئے گا تو آپ کے سامنے اصل اس کا معنی کیا ہوتا ہوا آئے گا، لیکن ہم اردو میں یہ کہتے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. احد اکیلے کے ساتھ کبھی کبھی انسانوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اکیلا ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنی ضرورتیں پڑتی ہوں گی. تو ان سب چیزوں کو وہاں بیان کیا گیا کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، اس کے کوئی برابر بھی نہیں ہے. احد کے ساتھ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں. اور واحد جہاں کہیں بھی لفظ آیا وہاں کیا بیان کیا گیا ہے، قہار کا لفظ. تو واحد کے ساتھ قہار ہے اور احد کے ساتھ تنہا ہونے کا، بے نیاز ہونے کا اور اکیلا ہونا، اس کے جیسی کوئی چیز نہ ہونا، اس طرح کی صفات کا خاص طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن واحد میں قہار، قہر اصل میں کہتے ہیں کسی پر غالب آنا. عربی میں قہر قہرہ کہتے ہیں، جیسے دو چیزیں ہیں تو ایک دوسرے پر کیا ہو گئی، غالب آ گئی، تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں قہرہ. اصل اس کے معنی یہی ہوتے ہیں. تو اکیلا ہے اور کیا ہے، قہار ہے. تو اکیلے کے ساتھ یہ معنی خاص طریقے سے بیان کیا گیا کہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی سب پر کیا ہے، وہ غالب ہے، سب سے اوپر ہے اور سب سے جو ہے غالب ہے، وہ قہار ہے اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ. اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ سورہ اخلاص والے اس میں ہے. تو دونوں کی انشاءاللہ دونوں کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت آئندہ ہفتے آئے گی. تھوڑا وقت آپ کے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کر سکتے ہیں پانچ منٹ اور میں آپ کے ساتھ. وطر کا بھی حدیث میں آیا ہوا ہے. جی ہاں حدیث میں آیا ہوا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر. تو یہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے تو وطر کے معنی بھی ایک ہی کے ہوتے ہیں. جیسے عہد کے معنی ہوتے ہیں، واحد کے معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی ایک، وطر کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. سب وہ بھی رزق ہی ہے. وہی میں نے کہا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب رزق میں آتی ہیں. ہاں ہاں جی ہاں یہ بھی اللہ کا رزق ہے. یعنی جو چیز آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے، آپ اسے پھینکتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، اللہ کا رزق ہے. لیکن وہ رزق کسی اور کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہوتا. وہ رزق میں نے آپ جیسے کچڑے کی بات ہے، یہ رزق بن جاتا ہے، یہی چیز آگے چل کے کھاد بن جاتی ہے زمین سے، وہ سے جو پودے ہیں ان کے لیے کیا بن جاتا ہے، یہ رزق بن جاتا ہے.
تو بعض چیزیں ہمارے لیے نہیں لیکن کسی اور کے لیے وہی چیز کیا ہے؟
خیریت کا ہے.
تو کوئی کسی کو تکلیف پریشانی ہو رہی, بیماری ہے, کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو ہے, تو ہم اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بیماری دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کو رزق پھر نہیں کہا جاتا ہے, لیکن یہ پریشانی, یہ بیماری, یہ جو بھی ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. نہیں, جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا کی گئی ہیں, دی گئی ہیں انسانوں کو یا دوسرے کو, جو ہے جو اس کی ضرورت ہے اس کو, وہ سب کی سب
جو چاہتا ہے
اس کے لیے رزق ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے رزق نہ ہو, دوسرے کے لیے رزق ہو, یہ سب چیزیں رزق نہیں ہے. یہ پریشانیاں بھی رزق نہیں ہے, جو اس کی ضروریات ہے, یہی مین وہی ہے, جو اس کی ضروریات ہے وہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ علم ضرورت ہے اس کی, اولاد اس کی ضرورت ہے, مال اس کی ضرورت ہے, جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ سب اللہ کا ہی رزق ہے. جی, یہ پوری کائنات وقت کے لحاظ سے پوری کائنات اس کی ضرورت ہے, یہ اللہ کا رزق ہے, اللہ نے اس کی پوری کائنات یہ دے رکھی ہے.
سیونگس کرتا ہے
جی, ہاں,
اس میں سے ایکچولی آئی مین اللہ کے اسلام پہ ایمان لانے کا کوئی
نہیں, یہ نہیں ہے. سیونگ کو اللہ کے اس رزاق یا رازق ہونے کی صفت پر اسے یقین نہیں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کی چیزیں کل کے لیے, پرسوں کے لیے اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ بعد میں استعمال کریں گے, تو یہ اس صفت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ اسی کا ایک تقاضا ہے. کیونکہ آج اگر 100 روپے ہمارے پاس ہیں تو یہ بھی اسی کا رزق ہے. اس کی مثالیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں ہوئی اس کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا میں ایسی بنائی ہیں کہ اس کا خاص خاص موسم ہوتا ہے, اس موسم میں وہ چیز آئے گی, اس کو جمع کر کے ہی رکھا جاتا ہے بعد کے لیے. اور انبیاء کی زندگی سے میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں اس کے لیے. ایک مثال ہے یوسف علیہ السلام کی, جب پیداوار زیادہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, اسے ان سالوں کے لیے رکھا جو بعد میں پریشانی کے آنے والے ہیں. تو یہ اس کی تدبیر کا ایک حصہ ہوتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیداوار خیبر میں ہوتی تھی کھجور کی, وہ جب آتی تھی تو پورے سال کے لیے گھر میں اپنی بیویوں کو دے دیا کرتے تھے, پورے سال کا خرچہ ایک قیمت کو دے دیا, کیونکہ یہ روز پیدا ہونے والی چیز نہیں ہوتی. تو بعد میں بھی جو آپ کو کھانا ہے وہ ابھی سے آپ کو اس کو رکھ لینا پڑتا ہے. تو بیویوں کو یہ خرچہ پہلے ہی دے دیا جاتا تھا, وہ اپنے پاس رکھتے تھے. جی, جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کل آپ کو کام آئے, بعد میں کام آئے. آج بھی جو یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ بارش کا پانی جو آتا ہے تو اس کو جمع کر لیا تاکہ وہ بعد میں کام آئے. یہ سب چیزیں تدبیر کا ایک حصہ ہیں, لیکن رزق کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ہے. رزق اللہ کے رزق کو ہی ہم ایک تدبیر سے خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کہیں ضرورت ہے اور نہیں خرچ کر رہے ہیں کہ کل کیا, تو نہیں, پھر کل کا مت سوچیے, آج کی ضرورت ہے, آج پہلے اسے. اور جو ابھی بات ضرورت کی, رزق کا سمجھ ضرورت کے لیے, تو جو آج ضرورت ہے پھر کل کے لیے نہ سوچیے, بلکہ یہ سوچیے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. یہاں پھر وہ رازق کا معاملہ ہے. یہ بھی جو ہے ایک خاص رزق ہے جی, لیکن وہی بول رہا ہوں, لیکن اسی پر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. صرف پیدا ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص نہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم کو جو ہے مسلمان گھر میں پیدا کیا, لیکن اس سے اور بھی کرم ہے, جس کا اور بھی ہے کہ وہ اس پر باقی رکھے. اگر باقی نہ رکھے تو پھر یہ رزق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یہ خاص رزق ختم ہو گیا آپ سے. نہیں نہیں, جی ہاں جی ہاں, کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو ایسا پیدا کیا, ایسے گھر میں پیدا کیا جس کی وجہ سے اسے ہدایت ملی, تو یہ شروع سے ہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو شروع سے ہی رہتا ہے. تو کبھی اس پہ یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھرانے میں ہی پیدا کر دیتا ہے جو گھرانہ اس کے لیے بعد میں اس پر جمے رہنے کا سبب بن گیا. تو یہ بھی بہت بڑا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ بھی رزق کی خاصی ہے, عام نہیں ہے یہ, یعنی کسی انسان کے اپنے اس کا کچھ اس میں دخل نہیں ہوتا, وہ جو ہے یہی ہوتا ہے. اور بس پیدا ہو جانا اولاد ہے, یہ کیا رزق عام ہے. اب رزق کی خاص یہ ہے کہ آدمی کافر کے گھر میں پیدا ہوا لیکن مسلمان, یہ اس کی خاص ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص توفیق ہے کہ اس کو بجائے یعنی باوجود ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوا تھا لیکن اسے کیا دیا ایمان. یہ بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی کسی کوئی آدمی کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور اسے ایمان مل جائے, اور یہ بہت بڑی بدنصیبی انسان کی کوئی آدمی ولی کے گھر میں پیدا ہوا اور کیا بن جائے شیطان بن جائے, بہت بڑی بدنصیبی ہے اس کی. تو پیدا ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو ایک چیز دے دیا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ برابر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اس پر وہ باقی رہیں. اللہ تعالیٰ خاص فضل ہوتا کہ آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا اور پھر آپ نے اس کو جو ہے اس کا خیال نہیں کیا اور اس کے مطابق جو زندگی کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیا, تو وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. پھر اسی کے مقابلے میں اس آدمی کی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے جو اس کو شروع میں یہ چیز نہیں ملی, اللہ کا فضل یہ نہیں ملا تھا, لیکن بعد میں اسے اس کی توفیق ملے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام سارے گناہوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے.